والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ الاعراف کی یہ دو آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالی نے اہل ایمان اور اہل تقویٰ کی صفت بیان کی ہے، ان کا طریقہ اور ان کی شان بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں متقی ہیں، جب ان کو شیطانی وسوسہ چھو لیتا ہے، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطانی وسوسہ چھو لیتا ہے، پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ اخوانہم یمدونہم فی الغی، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ایسے ہیں کہ شیاطین ان کو نافرمانی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ کمی بالکل نہیں کرتے. بہت اہم باتیں اللہ نے بتائی ہیں. اللہ فرماتے ہیں، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے اور ہر مسلمان سے ہو سکتی ہے، خواہ نیک ہو خواہ برا، دونوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیکن برے انسان اور نیک انسان میں فرق کیا ہے؟ نیک انسان سے جب غلطی ہوتی ہے وہ اپنی غلطی پر باقی نہیں رہتا، اس کو اللہ یاد آتے ہیں اور قرآن کریم یاد آتا ہے، اللہ کے رسول یاد آتے ہیں، شریعت کی یاد آتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں اور توبہ کرنے لگتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے. وہ چین سے اور آرام سے نہیں بیٹھتا. یہ تو نیک لوگوں کی پہچان ہے جن سے غلطی ہوتی ہے. آگے برے لوگوں کی پہچان اللہ نے بتائی، وہ اخوانہم، پہلا ہی لفظ کیسا عجیب ہے، اور جو شیاطین کے بھائی ہیں، وہ اخوانہم یمدونہم فی الغی، شیاطین ان کو نافرمانی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، وہ کوئی کمی نہیں کرتے، ان کے گناہوں میں کمی نہیں آتی. ان آیتوں کو رکھ کر ہم سوچیں کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ جو ہم سے ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کرے. اس سلسلے میں ہم کو متفکر ہونا چاہیے، فکر مند ہوں، پریشان ہوں. گزشتہ دو جمعوں میں نیکیوں کے فائدے بیان کیے گئے، دینی فائدے کیا ہیں، دنیاوی فائدے کیا ہے. انشاءاللہ اس نشست میں گناہ کے نقصانات بیان کیے جائیں گے, گناہ پر دینی اور دنیاوی کیا نقصانات ہیں اور کیسی مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ان کو سوچنا چاہیے. علماء لکھتے ہیں گناہ کے سینکڑوں نقصانات ہیں, دنیاوی بھی اور اخروی بھی, دینی بھی, سینکڑوں نقصانات ہیں. سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ احسان فراموشی ہوتی ہے, آدمی احسان بھول جاتا ہے. اللہ نے زندگی دی, عمر اللہ نے دی, اللہ نے دنیا میں بھیجا, اللہ نے کھانے پینے کے لیے دیا, اللہ نے گھر مکان دیا, اللہ نے آنکھیں, زبان, کان, ناک, منہ اور سارے اعضا بطور نعمت کے اللہ نے دیے. ہر عضو بڑی نعمت ہے. آنکھ بڑی نعمت, کان بڑی نعمت, زبان بڑی نعمت, دماغ, عقل بڑی نعمتیں ہیں, ہاتھ پیر بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نعمت ہماری ختم ہو جاتی ہے. آنکھ کام کرنا چھوڑ دے, کان سننا چھوڑ دے, زبان بولنا چھوڑ دے اور ہاتھ شل ہو جائیں, پیر شل ہو جائیں, تو پھر قدردانی واقعی ہوتی ہے کہ ہاتھ ہوں, پیر ہوں, زبان ہوں تو کتنے فائدے تھے, ہم آج بے بس پڑے ہوئے ہیں. ایک ایک نعمت اللہ کی ہے اور اللہ نے دی ہے, اور انسان کی ذات میں بھی بے شمار نعمتیں ہیں اور انسان سے باہر تو ہزار ہا ہزار نعمتیں ہیں. اللہ نے پانی دیا, اللہ نے ہوا دی, اللہ نے دھوپ دی ہے. دھوپ کی قدر بھی جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ٹھنڈک دی, ٹھنڈک کی قدر جب ہوتی ہے جب موسم گرم ہوتا ہے. تو ایسی ایک دو نہیں, ہزار ہا ہزار نعمتیں ہیں. خود اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, گنو گے, شمار کرو گے تو ہرگز شمار نہیں کر پاؤ گے. شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گے اور اس کا شکر کرنا چاہیں گے تو صرف ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ہو سکے گا. فرماتے ہیں انسان کی جو سانس ہے, سانس جب اندر کی باہر ہوتی ہے تو جو سانس پرانی ہو گئی تھی اور خراب ہو گئی تھی وہ نکلتی ہے, اور جو تازہ ہوا اور تازہ سانس سے اندر جاتی ہے تو فرحت اور انبساط اور خوشی ہوتی ہے, تازگی پیدا ہوتی ہے. فرماتے ہیں اگر سانس پر شکر ادا کرنا چاہے تو ہر سانس پر دو شکر واجب ہیں. اور انسان ایک دن میں 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے, ایک سانس پر دو شکر واجب ہوں گے تو دن بھر میں صرف سانس کا شکر بھی ادا نہیں کر پائے گا. آنکھیں بڑی نعمت ہیں اور سارے اعضا نعمتیں ہیں, ان سب کا شکر کیسے ادا کرے گا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمت کو گنو گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے. ان الانسان لظلوم کفار, بلا شبہ انسان بڑا ظالم, بڑا نافرمان ہے, بہت ناشکرہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے, اللہ نے آنکھیں دی ہیں دینی باتیں دیکھیں, اور کانیں اللہ نے دی ہیں ان سے سنیں, زبان اللہ نے دی ہے اچھی بات نکالی جائے, قرآن کریم پڑھا جائے, حدیث پڑھی جائے اور نیک بات کہی جائے. لیکن زبان کا غلط استعمال, زبان سے غیبت ہو رہی ہے، زبان سے جھوٹ ہو رہا ہے، زبان سے گالی دی جا رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا برائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے کہ میری نعمتوں کو میرے خلاف استعمال کرتا ہے، میری نافرمانیوں میں استعمال کرتا ہے۔ لہذا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے خلاف انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے، احسان یاد نہیں رکھتا۔ حالانکہ ایک نعمت کم ہو جائے، کوئی ایک نعمت اگر اس میں نقصان ہو جائے، انسان بلبلا اٹھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، اور اس کو درست کرانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کر ڈالتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ جو نعمتیں ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، اللہ کے خلاف استعمال کے لیے نہیں۔ تو پہلا نقصان احسان فراموشی کا ہے، اور دنیا بھی احسان فراموش کو بخشتی نہیں۔ دنیا میں انسان اس کو زیادہ اس کو نقصان دینے والا سمجھتا ہے جس پر اس نے احسان کیا ہے۔ اگر کوئی دوسرا تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، وہ اسے دل پر اتنا نہیں لیتا جتنا اس نے جس کو پالا ہے، پرورش کی ہے، پڑھایا ہے، وہ نقصان پہنچائے تو جس کو وہ دل پر لیتا ہے۔ تو دنیا کا ایک قاعدہ ہے، تو اللہ کے اعتبار سے کتنی بڑی نافرمانی ہوگی۔ اس لیے ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداریوں میں استعمال کریں۔ کوئی ایک نعمت بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان سے گناہ ہی نہ ہو۔ اللہ ہی کہہ رہے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان دنیا میں اسی لیے آیا ہے کہ انسانوں کو ورغلائیں، بہکائیں اور ان کو گمراہ کریں۔ تو شیطانی وسوسہ چھو لیتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کے تعلق سے۔ تو فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم، کہ اہل تقویٰ کو جب شیطانی وسوسہ چھو لیتا ہے، تذکروا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر آنکھیں ان کی کھل جاتی ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے حضور، اور اللہ کو مناتے ہیں، پروردگار گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی اور ہم سے بڑی نافرمانی ہو گئی، آئندہ ہم نہیں کریں گے، اور آئندہ نہ کرنے میں پروردگار ہماری مدد فرما، اپنی مہربانی سے گناہوں سے بچا لے، نافرمانیوں سے بچا لے۔ اللہ کے حضور گڑ گڑائے تو صحیح، اللہ کے حضور روئے تو صحیح، جب ایسا ہوگا اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یاد رکھنا چاہیے، پہلا نقصان احسان فراموشی کا ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان ہے دل پر زنگ لگنے کا، دل زنگ آلود ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب کوئی مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے، دل پر ایک نقطہ اللہ تعالی لگا دیتے ہیں، زنگ کا ایک نقطہ لگتا ہے۔ اب وہ نقطہ کیسے ہے، وہ زنگ کیسے ہے، کس طرح سے لگاتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں زنگ لگتا ہے، اور زنگ کا ایک نقطہ لگتا ہے، اور دل جو صاف اور شفاف تھا، آئینہ کی طرح سے تھا، اس میں ایک نقطہ لگ چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے موقع دیا جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو وہ زنگ دھل جاتا ہے، اور وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ لیکن اگر وہ آگے پھر گناہ کرنا شروع کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو مزید نقطہ لگتا ہے۔ اس طرح سے ہر ہر گناہ پر نقطے اللہ تعالی لگاتے چلے جاتے ہیں اور نقطے لگتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور جب دل زنگ آلود ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا, دل ایسا ہوتا ہے جیسے اس کو الٹ دیا گیا. اللہ کے نبی مثال سے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مٹکا الٹ دیا جائے تو اس میں اگر پانی ڈالیں گے تو پانی اس میں نہیں ٹھہرے گا, رکے گا نہیں, سارا پانی بہ جائے گا. تو دل پر زنگ لگتے لگتے دل اس قدر زنگ آلود اور سیاہ ہو جاتا ہے, اب وہ معروف کو معروف نہیں پہچانتا, کسی نیکی کو نیکی نہیں پہچانتا اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا. اس کے اندر برائی کا مادہ پوری طرح سے پیدا ہو جاتا ہے, اب وہ آسانی سے گناہ کرتے چلے جاتا ہے. اب جو دل جھنجھوڑنے والا تھا, اب دل جھنجھوڑنا بند کر دیتا ہے, صحبت بری ہو جاتی ہے, غلط طریقے پر لگ جاتا ہے اور گناہ کا عادی ہوتا ہے. گناہ کا عادی اور گناہ کی عادت ہو جانے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے, اب اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مومن اور گنہگار میں فرق ہے, متقی اور فاجر و فاسق میں فرق ہے کہ اسے تنبہ ہوتا ہے, آگاہی ہوتی ہے, تنبیہ ہوتی ہے, وہ پریشان ہو کر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. اور جو عادی ہو جائے, جس کو عادت ہو جائے, اس کو پریشانی ہوتی ہی نہیں, اس سے فکر ہوتی ہی نہیں. اور علماء نے مثال دی ہے, جس کو عادت نہیں ہوتی اور گناہ ہوتا ہے, جب گناہ ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ایک پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑا, ایک پہاڑ ٹوٹ پڑ گیا اور بہت بڑا نقصان ہو گیا, بے چین اور بے قرار ہوتا ہے. اور جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے, زنگ آلود ہو جاتا ہے اس کا دل, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک مکھی بیٹھی تھی, ہم نے اڑا دی. گناہ کر کے یوں سمجھتا ہے, ایک مکھی بیٹھی ہوئی تھی, اس کو ہم نے اڑا دیا, لہذا کوئی خاص بات نہیں ہوئی, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مضائقہ نہیں ہے, یہ فرق ہوتا ہے. اس لیے سمجھنا چاہیے دل زنگ آلود نہ ہو, دل خراب نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان فی الجسد لمزغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, ان فی الجسد, ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب وہ درست رہتا ہے, صحیح رہتا ہے, پورا جسم صحیح رہتا ہے, درست رہتا ہے, اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. فرمایا سن لو, وہ دل ہے, وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, لیکن اس کے اوپر مدار ہے, وہ موقوف علیہ ہے, وہ سدھر جائے پورا جسم اس کے تابع ہے, اور دل بادشاہ کی طرح ہے, وہ بگڑ جائے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں اور سارے جوارح بگڑ جاتے ہیں اور سب کے سب خراب ہوتے ہیں. اس لیے دل پر زنگ لگنا معمولی بات نہیں ہے. اگر دل پر زنگ لگتا ہے, نقطہ لگتا ہے اور لگتے چلے جاتا ہے اور انسان اس طرف توجہ نہیں کرتا, تو پھر تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے. لہذا محرومی سے بچا جائے, اللہ کی مدد حاصل کی جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے کہ ہمارے دل خراب نہ ہو جائے اور ہمارے دل سیاہ نہ ہو جائے, دل زنگ آلود نہ ہو جائے. اس کے تعلق سے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. تو یہ دوسرا نقصان ہے کہ دل زنگ آلود ہوتا ہے. آگے تیسرا نقصان یہ ہے, گناہوں کی نحوست سے ظلمت اور تاریکی چھا جاتی ہے, نور ختم ہوتا ہے, روشنی ختم ہو جاتی ہے, ظلمت اور تاریکی چھا جاتی ہے. جب ظلمت اور تاریکی آ جاتی ہے تو انسان ہر اعتبار سے آزاد ہو جاتا ہے, اس کو اللہ کی طرف سے روشنی حاصل رہتی ہے. روشنی حاصل رہتی ہے, اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں مدد کرنے کے لیے, جو اس کو نیکیوں کی طرف ترغیب دیتے ہیں, نیکیاں یاد دلاتے رہتے ہیں, نیکیوں کی طرف لاتے ہیں, ابھارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں. اور ادھر شیاطین بھی مستقل لگے ہوئے ہیں, شیطان بھی مستقل لگے ہوئے ہیں, وہ اس کو گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں اور گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ نے اختیار دے دیا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے. وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دونوں راستے بتا دیے, یہ نیکی کا راستہ ہے, یہ برائی کا راستہ ہے. آگے اللہ نے کہا اما شاکروں و اما کفورا, انا ہدیناہ السبیلا اما شاکروں و اما کفورا, ہم نے تو راستہ بتا دیا, اب یا تو صحیح راستے پر چل کر شاکر ہو جا یا برے راستے پر چل کر کفور اور کافر ہو جا. یہ قرآن کریم میں اللہ خود فرما رہے ہیں. لہذا دو راستے اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیے. قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں فألهمها فجورها وتقواها, اللہ نے الہام کر دیا برائی کا راستہ بھی اور تقویٰ کا راستہ بھی. اللہ نے دونوں الہام کر دیے, دونوں راستے اللہ نے دل میں ڈال دیے. فألهمها فجورها وتقواها, آگے اللہ کہے کیا کہہ رہے ہیں, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, تحقیق فلاح یاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مزکہ کر لیا, پاکیزہ کر لیا اور نفس کو زنگ آلود ہونے نہیں دیا. اپنے نفس کو, اپنے دل کو زنگ آلود ہونے نہیں دیا, خراب ہونے نہیں دیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اور جس نے اپنے نفس کو زنگ آلود ہونے دے دیا, اسے خراب کر دیا. من دساہا, وہ تو ناکام ہو گیا, خائب اور خاسر ہو گیا, وہ تو ہاتھ سے چلا گیا. قرآن کریم میں ایسی ایک جگہ نہیں, دسیوں جگہ میں اللہ یہ بات فرماتے ہیں. لہذا گناہوں کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ ظلمت اور تاریکی آتی ہے. روشنی اور نور ختم ہوتا ہے, ظلمت اور تاریکی آنے کے بعد وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, اور جو شیطان کے بھائی ہیں شیطان ان کو نافرمانی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں, آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ثم لا یقصرون, پھر وہ کمی نہیں کرتے, وہ ہدایت کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے, جہاں وہ جاتے ہیں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے دونوں راستے اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں. ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے میں کس مقصد سے دنیا میں آیا ہوا ہوں. لیکن چونکہ ہمارا باطن سیاہ ہے اور گناہ کرتے کرتے ادراک ختم ہو گیا ہے, پہچان ختم ہو گئی ہے, معرفت نہیں رہی, اس لیے ہم کو ظلمت کا احساس نہیں ہوتا, تاریکی کا احساس نہیں ہوتا. ہمارے اکابر سے پوچھیں, دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر المدرسین تھے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, اور اتنے بڑے ولی اور اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ کبھی کوئی لقمہ حرام تو دور کی بات ہے, شبہ کا بھی ان کے پیٹ میں نہیں پہنچا. جس میں شبہ ہو جائے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, تو شبہ کا لقمہ بھی ان کے پیٹ میں کبھی نہیں پہنچا. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے دعوت کی, چونکہ مسلمان نے دعوت کی تھی اس لیے میں نے اس کو ٹھکرایا نہیں، اس کی دل جوئی کی خاطر میں نے دعوت اس کی کھالی، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی آمدنی صحیح نہیں تھی، حرام تھی۔ فرماتے ہیں اس کا اتنا شدید نقصان ہوا کہ 2 مہینے تک میرے دل کے اندر تاریکی رہی اور ظلمت رہی، اور 2 مہینے تک یہ خیال آتا رہا کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں۔ تو یہ مشتبہ لقمہ کا اثر ہے، ایک لقمہ حرام کا چلا گیا اس کا اثر ہے۔ آج ہم غور کریں ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمارا کیا راستہ ہے، کس طریقے پر ہم کو چلنا چاہیے اور ہم کس طریقے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے اکابر کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیتے تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ظلمت اور تاریکی کا جو ماحول ہے وہ ماحول ختم ہو۔ جو نورانیت صحابہ کرام میں تھی اور ان کے بعد تابعین میں، تبع تابعین میں، اولیاء اللہ میں جو نورانیت تھی، جو روشنی تھی، اللہ وہ ہمیں نصیب کرے۔ اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ظلمت اور تاریکی ختم ہو۔ تو گناہوں کا یہ تیسرا نقصان ہوتا ہے کہ ظلمت اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ آگے گناہوں کا چوتھا نقصان یہ ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں علماء نے دی ہیں۔ عقل صحیح معنی میں کام نہیں کرتی، ہو سکتا ہے دنیوی اعتبار سے بہت بہت اچھا کام کرے لیکن آخرت کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں میڈیا میں آتی ہیں اور اسلام کے خلاف شبہات پھیلائے جاتے ہیں، تو جو مسلمان پہلے سے شک میں شبہ میں رہتے ہیں وہ مزید شک اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں، وہ الٹے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام میں یہ نظام کیوں ہے، اسلام میں ایسا کیوں کہا گیا ہے، اسلام کے اندر یہ بات کیوں ہے۔ جبکہ سوچنا چاہیے اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جو ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہے اور اپنے ہر حکم کے تعلق سے وہ چیلنج کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی حکم نہ عقل کے خلاف ہے اور نہ دل کے خلاف ہے۔ ہر حکم اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رکھا ہے جو عقل کے موافق ہے۔ یہ اور بات ہے، ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہماری ناقص عقل میں نہ آئے تو اور بات ہے، لیکن شریعت مطہرہ کی کوئی بات عقل سلیم کے خلاف نہیں اور قلب سلیم کے خلاف نہیں۔ لیکن اگر دل سلیم نہ ہو، عقل سلیم نہ ہو، گمراہ ہو جائے، محفوظ نہ ہو، تو پھر اپنے کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں۔ لہذا چوتھا یہ بڑا نقصان ہے، عقل خراب ہوتی ہے۔ اور عقل خراب ہونے کے بعد آدمی غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب تک وہ عملی اعتبار سے گناہوں میں تھا، اب وہ عقائد کے اعتبار سے بھی گناہوں میں جاتا ہے۔ عقل خراب ہو جاتی ہے، عقائد کے اعتبار سے بھی وہ گناہوں میں جاتا ہے اور غلط سوچنے لگتا ہے شریعت مطہرہ کے خلاف، اس کا ذہن بنتا اور بنتا چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عقل خراب ہوئی شیطان کی، ابلیس کی۔ وہ بہت بڑا عابد تھا، زاہد تھا، فرشتوں کا استاذ اور معلم تھا۔ ادھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان اللہ نے ان کو بنایا۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے، ان کا جسم تیار ہو گیا، اللہ نے فرمایا سارے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ اور یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، عظمت کا تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، پچھلی امتوں میں پچھلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ حلال تھا، جائز تھا، اور اس شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. اس شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، میں عورت سے کہتا اور اس سے یہ فرماتا کہ اپنے شوہر کے آگے، خاوند کے آگے سجدہ کرے. لیکن چونکہ اب جائز نہیں ہے، یہ الگ شریعت ہے، ہماری مستقل شریعت ہے، لہذا سجدہ تعظیمی بھی حرام. اب اگر کسی قبر کے آگے سجدہ تعظیمی بھی کیا جائے، حرام ہوگا اور سخت اور کبیرہ گناہ ہو جائے گا. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زمین کی خلافت دینا ہے، اور زمین میں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے کے لیے اللہ ان کو بھیج رہے ہیں. پہلے انسان وہی، پہلے نبی وہی. اب سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، اور وہاں اپنی عقل دوڑائی. اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. آگ کی خاصیت اوپر جانے کی ہے اور مٹی کی خاصیت نیچے جانے کی ہے. بھلا اوپر جانے والا نیچے رہنے والے کے آگے اپنا سر کیسے جھکا سکتا ہے؟ یہ اس نے قیاس کی عقل دوڑائی. جبکہ علماء لکھتے ہیں اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا، آدم کو بنانے والا جو خدا ہے وہی خدا مجھے بھی بنایا، اور جس خدا نے آدم کو بنا کر اس کے آگے مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے، میں آدم کو سجدہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. دونوں کو بنانے والے اللہ ہیں، وہ تو اعلیٰ ہیں، اوپر ہیں، وہ تو نیچے نہیں ہیں. ان کا حکم اعلیٰ ہے، ان کا حکم اوپر ہے. اگر اس طریقے سے سوچتا تو عقل خراب نہ ہوتی، لیکن دوسرے طریقے سے سوچا تو عقل خراب ہو گئی. اور جو عقل ایک مرتبہ خراب ہوئی تو پھر کبھی اس کی عقل درست نہیں ہوئی، ہمیشہ کے لیے خراب ہوئی. اور علماء لکھتے ہیں شیطان سے دو گناہ ہوئے. سب سے پہلے اس کو حسد ہو گیا، اور حسد کے بعد تکبر ہو گیا. دل میں پہلے حسد ہوا تھا کہ اللہ اس کو مسجود ملائکہ کیوں بنا رہے ہیں، سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے لائق تو میں تھا، میں اس کے قابل تھا، کہ میں تو معلم ہوں، استاذ ہوں، مجھے یہ درجہ دیا جانا چاہیے تھا. حسد پیدا ہو گیا اور پھر تکبر بھی ہو گیا. یہ دو گناہ ہوئے، اور ان دو گناہوں کی نحوست سے اس کے اوپر ایسی ذلت ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے عقل خراب ہو گئی. اور جو خراب ہوئی کبھی درست نہیں ہوئی، اور کبھی درست بھی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کے لیے اللہ نے اسے ملعون بنا دیا. اور الرجیم، اللہ کی بارگاہ سے رد کیا ہوا، مردود کیا ہوا، الرجیم اس کا لقب ہو گیا. تو یہ نحوست ہوتی ہے عقل خراب ہونے کی، اور یہ شیطان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ انسانوں میں اور بھی جو شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں، جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی یہ بات پیدا ہوتی. علماء فرماتے ہیں کہ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عقل خراب ہوتی ہے. اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے کہ گناہوں کے نقصانات سے بچنا ہو تو اللہ کی نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں. ہر گناہ ظلمت ہے، تاریکی ہے. اور سچی توبہ ہو، سچا استغفار ہو. اگر بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ اگر سچا استغفار ہو جائے، گناہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، معاف ہو جاتا ہے، کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا. آگے فرمائے ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور گناہ پر کرتا چلا جائے تو پھر صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے, رونے کی ضرورت ہے. اللہ ہماری مدد فرمائے, گناہوں سے اور گناہوں کے نقصانات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئیں گے.